بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و مہتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 53.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اس ان دونوں آیتوں میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ عذاب کا تعلق وہ آخرت کی زندگی سے ہے، اور وہ بھی بڑا دردناک اور خطرناک عذاب ہوگا. کفر کرنے والے کے حق میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، زبردست عذاب ہے، لیکن یہ عذاب اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل عذاب تو ہے آخرت ہی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دنیا میں بھی بعض عذاب کی شکلیں دکھا دیتے ہیں. پورا عذاب نہیں، تھوڑا سا عذاب، یہ عذاب کی کچھ شکلیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اور جہاں بہت سے دنیا میں عذاب کی ہلکی ہلکی شکلیں نظر آتی ہیں، وہیں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی سزا یہ سمجھی گئی ہے کہ انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق سلب کر دے. جو انسان اچھا ہونے کی صفت رکھتا ہے، حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس صفت کو، اس توفیق کو اللہ ختم کر دے. یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق نکل جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چیز، اچھی چیز باقی ہی نہیں رہتی. اچھی اور بری چیز کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ہزار اس کو آپ سمجھائیے، برائی کی نحوست اس کے دل میں بیٹھے گی ہی نہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. ہزار اچھائی سمجھائیے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھے گا، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا عذاب. جب انسان کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے کہ یہ اچھائی ہے، تو پھر اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کبھی اچھائی کرے گا. برائی کی برائی جب ختم ہو جائے تو پھر وہ برائی کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں کا قول ہے یہ کہ جب برائی آدمی کرتا ہے تو اس کے پیچھے برائی خود بخود آ جاتی ہے. السیئۃ بعدہا السیئۃ، برائی کے بعد برائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، نیکی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد پھر ایک نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. وجزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، کہ برائی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کے بعد پھر برائی ہو جاتی ہے. یہ ہے اصل چیز، جہاں انسان نے ایک برائی کی اس کے پیچھے دوسری برائی پھر کھڑی ہو جائے گی، دوسری کی تیسری کھڑی ہو جائے گی. یہ ہے نقصان سب سے بڑا. اور اچھائی کی صفت یہ ہے کہ اچھائی کے بعد اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ پھر ایک نیکی کرنے کی توفیق دے گا. پھر اس کو اگر برقرار رکھا تو یہ آگے بڑھتا جائے گا. تو اصل چیز ہے توفیق الہی، کام کرنے کی، اصلاح کی، دل پر، دل کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت کی توفیق، یہ اصل چیز ہے. یہ ختم ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جیسے سفید کپڑے پر ایک دھبا لگ جائے تو کتنا آدمی کو برا لگتا ہے. ارے اتنا اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا، اس پر دھبا لگ گیا، آدمی کو بے چینی ہونے لگتی ہے حقیقتاً. اگر دھل لیتا ہے فرمایا توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک دھبا پھر ایک دھبا، گناہ کرتے کرتے دھبوں سے کالے دھبوں سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فذالک الران، یہی ران ہے، یہی زنگ خانہ ہے. قرآن مجید کی پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس طرح سے زنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. کلا بلران اعلی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اچھی بات میں اثر کر جاتی ہے نہ برائی برائی رہ جاتی ہے. اور یہ اندازہ آپ ایسے نہیں لگا سکتے خالی کپڑے پر، آپ اندازہ لگائیے اچھا کپڑا پہن کر گھومتا آدمی اور دھبے لگ جائیں، اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، جو بہت حساس قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا. بس اس سے بھی بدتر چیز وہ ہے کہ اوپر سے تو خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے اندر پورا غلاظت بھری ہوئی، کالے کالے ہو چکے ہیں، دل پورا کالا ہو چکا. اس کی بڑی دوسری مصیبت یہ ہو جاتی ہے دل پر جب زنگ لگتا ہے قدرتی طور پر تو دل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور دل کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی جان پر آفت آتی ہے. تو ہر دو پہلو سے انسان کے لیے نقصان ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی جان پر بھی آفت آتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. یہ ہے سب چیز. نتیجہ یہ ہوا کہ آخرت میں تو عذاب ہے ہی، دنیا بھی مصیبت کی جگہ بن گئی برائی کرنے والے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے. دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیے کہ نہ ڈرائیے. ڈرانا کسے کہتے ہیں، بشارت کسے کہتے ہیں، تفصیل آپ سن چکے ہیں. ان پر برابر ہے، پیغمبر پر برابر نہیں. پیغمبر تو اپنا کام کرتا رہے گا، داعی یا دین کے فی خدمت کرنے والے ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے، بھلے سامنے والے کے دل پر بات اثر کر جائے یا نہ کر جائے اس سے بحث نہیں ہے. سامنے والا ہدایت اس کو ملے کہ نہ ملے اس سے بحث نہیں، اس کو تو اپنے مشن پر رہنا ہی ہے، لگے رہنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. یہ اصل مشن دائی کا. لیکن یہ ان کے حق میں فرمایا کہ وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، آپ ڈرائیے کہ نہ ڈرائیے. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کو بھی یہ بات بتلا دی گئی کیا یہ لوگ ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں تو نبی اپنی محنت چھوڑتا نہیں. کہیں ثابت ہے حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دی ہو؟ ارے یہیں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ کفر کرنے والے کچھ لوگ ہیں، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیے کہ نہ ڈرائیے، کسی حال میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہیں حدیث شریف میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضور نے ان کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دی ہو؟ اس کے باوجود محنت کریں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک نبی کو یا نبی کے دائی کو، نبی کے جانشین کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اس پر نظر نہیں رہنی چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. بعض لوگ کہتے تھے ارے آپ محنت کر کے فائدہ کیا ہے، آپ لوگ ایسا کر کے فائدہ کیا ہے، کیا حاصل ہے؟ حاصل کا مطلب، حاصل ہم کو تھوڑی مطلب ہے، ہم کو تو حکم الہی پورا کرنا ہے. ہمارے پروردگار کا حکم ہے کہ محنت کرو، لوگوں کو دین کی بات سمجھاؤ. یہ کہتے رہنا، سمجھاتے رہنا، ماننا نہ ماننا ان کے اختیار میں ہے، اور اس کا اجر برابر جاری رہے گا. چاہے آپ ان کو بتائیے، کسی کو بتائیے، ماننے والے کو بتائیے، نہ ماننے والے کو بتائیے، لیکن بہرحال آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ چیز اصل سمجھنے کی ہے کہ ایک نبی کے سچے جانشین کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، بھلے ان کے حق میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور نص سے معلوم ہوا، صحیح قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کی ہے. تیسری چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. جب اللہ ہی نے سب کچھ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ آخر ان کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بھائی ہمیشہ والا سوال ہے کہ جب طے شدہ ہے یہ بات کہ ان کے اوپر جن کا دل کام نہیں کرے گا, ان کی کان کام نہیں کریں گے, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کی توفیق سلب کر لی گئی, ختم ہو گئی, تو پھر یہ تو ان کا کیا گناہ ہوا اس میں, ان کا کیا قصور ہے؟ کرنے والا تو اللہ ہے, ان کے دل پر مہر لگانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. توفیق ان کی ختم کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیسے دے گا؟ یہ بندوں پر ظلم ہو گیا. یہ ہے سوال. اگر اس طرح سے خود اللہ تعالیٰ فرما کر اور ایسا کرتے ہوئے ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ بندوں کے ساتھ ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتا نہیں, پھر ایسا کیوں ہوا؟ پھر ان کو عذاب عظیم ہے, دردناک عذاب ہے, بڑا عذاب ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بات بارہا ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. دیکھیے, نسبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی, ہم نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, یہ اللہ کی طرف نسبت ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کرتے نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بعد کرتے ہیں جب ان کی حالت اس طور پر پہنچ جاتی ہے کہ کہتے کہتے وہ پیغمبر عاجز آ جاتے ہیں, کہتے کہتے دائی یا جو ہدایت کے کام پر لگے ہوئے ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی حق بات اثر نہیں کرتی, تب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے سے اللہ نے مہر لگا دی ہو اور وہ کر ہی نہیں سکتے, نہیں, جب ان کے سارے لوازمات پورے ہو چکے ہوتے ہیں, کرنے کے والے کام ان کے اوپر کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا ہے, تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دل پر مہر لگاتے ہیں, اب یہ اچھا ہونے والا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج سے واقف ہے کہ کون ہدایت پر آنے والا ہے اور کون بات ماننے والا ہے, کون بات نہیں ماننے والا, سب جانتے ہیں. یہ تو خالی اپنی طرف نسبت کر کے کہا, ورنہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتے ہیں کسی انسان کو کہ تم کر ہی نہیں سکتے, تم اچھا عمل کر ہی نہیں. اللہ نے دونوں اختیار دیا ہے, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے, اچھا بھی برا بھی, آزاد ہے, کرو جو چاہے کرو, برائی چاہو تو برائی کرو, نیکی چاہو تو نیکی کرو, یہ نہیں کہ اللہ نے زبردستی کر دی. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب اللہ ہی نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر مہر لگا دی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اوپر عذاب کیسے دیتا ہے, یہ ظلم ہے. یہ بات نہیں, کرتے وہ خود ہیں اور ساری چیزوں کے کرنے کے بعد کیونکہ اللہ ان کی طبیعت سے واقف ہے, ساری چیزوں سے واقف ہے, اس لیے ایک نسبت یہ کہہ دی کہ ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی, ختم, اب وہ ہونے والے بھی نہیں ہیں. اور میں آپ کو اس سے اچھی ایک مثال دے دوں. دیکھیے, استاد ہے, استاد طالب علموں کو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے بعد اس کا امتحان لیتا رہتا ہے, سال میں ایک امتحان, دو امتحان, جیسے بھی ہوں, لیکن آپ دیکھیے گا اس کا جو بڑا امتحان ہوتا ہے, امتحان سے پہلے استاد کسی طالب علم کے حق میں ڈکلر کر دیتا ہے کہ یہ فیل ہونے والا ہے, بولے نہ بولے الگ بات ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہے یہ فیل ہو جائے, کسی طالب علم کے حق میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا, اور کسی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ اول آئے گا, فرسٹ نمبر پاس ہوگا, بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے, ساری چیزیں بتاتا ہے. اب جب امتحان ہو جاتا ہے اور امتحان کے بعد نتیجہ نکلتا ہے تو بالکل ہو بہو ایسے ہی نکلتا ہے جیسے اس نے بشارت سنائی تھی یا اس نے پیشن گوئی دی تھی, جن کے بارے میں کہا تھا فرسٹ نمبر آئے گا اور اول نمبر, اور جن کے بارے میں کہا تھا پاس ہوگا پاس, اور جن کے بارے میں کہا فیل ہوگا فیل. یہ کیا اس نے کیا پھر؟ امتحان لینے والا یہ تو ہے ہی نہیں, امتحان لینے والے دوسرے تھے, لیکن اس نے خود بتایا تھا کہ یہ فیل ہوگا, یہ پاس ہوگا, یہ اول آئے گا, کیسے بتایا؟ آپ بتائیے, اس نے فیل کیا؟ ارے اس کو تو امتحان سے واسطہ بھی نہیں, دور کا واسطہ نہیں, یہ آیا بھی نہیں امتحان حال میں, نہ امتحان لیا اس نے, امتحان لیا دوسرے نے, لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا. یہ مزاج سے واقف ہونے کی وجہ سے کہا, یہ طالب علم کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے آنے والا کہ یہ پاس ہو سکتا ہے, یہ فیل ہو سکتا ہے. بس اللہ تو انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور انسانوں کے مزاج کو اور اس کی جبلت کو اور خصلت کو بنانے والے ہیں, وہ نہیں جانتے ہیں کون پاس ہوگا کون ناکام ہوگا, کون ایمان لائے گا کون نہیں ایمان لائے گا. بس اس اپنے ازلی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ناکام ہو گیا اور اس کے اوپر اس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی. یہ نہیں کہ پہلے سے مہر لگا دی, کیونکہ فطرت جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی فطرت میں کیا بات ہے, اب وہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا پہلے سے جانتا تو پہلے سے اللہ نے طے کر دیا کہ یہ فیل ہو جائے گا. اپنے اس ازلی اور حقیقی علم کی بنیاد پر کہا, یہ نہیں کہ پھر اللہ نے ظلم کیا ہو نعوذ باللہ, اور نہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتے ہیں ادنا درجے کا بھی. حق تعالیٰ اس کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا. سبحان اللہ.